نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
ہماری زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی وہ چیزیں بھی آنی چاہیے جن کو نفل کہا جاتا ہے یا مستحب کہا جاتا ہے. نفل کہا جاتا ہے جیسے تہجد کو نفل ہم کہتے ہیں کہ بھائی نفل نماز ہے تہجد کی نماز, لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام سے اسے پڑھا کرتے تھے. تو یہ جو نفل ہے یا مستحب کہتے ہیں یا جنس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ چیزیں بھی ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اور جب یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حصے کے نیچے کے درجے کی چیزیں ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کے درجے کی جو چیزیں ہیں یعنی واجبات اور فرائض اور حرام سے بچنا, مکروہات تحریمیہ سے بچنا, یہ تو ضرور آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں توفیق عطا فرماوے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے, اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو بھائی یہ فکر کرو اس کی. اور دیکھو یہ مثال جو ابھی عرض کر رہا ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی جو سنت ہے, آپ کا جو طریقہ ہے, اس کے لیے دل نہیں چاہتا کہ ایسی مثال دی جائے, لیکن چونکہ ہم لوگ دنیا کی چیزیں جلدی سمجھ جاتے ہیں اس لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرائض اور واجبات ہیں. فرائض ضروری, پانچ وقت کی نمازیں فرض, زکوٰۃ فرض, حج فرض, یہ فرائض. زنا سے بچنا فرض, اس لیے کہ زنا حرام ہے. چوری سے بچنا فرض, جھوٹ سے بچنا فرض, غیبت سے بچنا فرض, یہ فرض. اسی طرح مکروہات تحریمیہ, اسی طرح واجب. یہ جو ہے بمنزلہ کیک کے ہے, کیک کیک. اور اس کے ساتھ جو ہے سنن اور مستحبات پر عمل کرنا یہ بمنزلہ آئسنگ اور چیری کے ہے. اب ایک طرف تو کیک ہے کیک, لیکن اس پر ڈیکوریشن کچھ بھی نہیں ہے, اور دوسری طرف اسی جیسا کیک ہے لیکن اس پر آئسنگ ہے, ڈیکوریشن ہے, اس کے اوپر چیریز ہے. اور آپ کو اگر اختیار دیا جائے کہ ان دونوں میں سے آپ جس کو چاہے لے لیں مفت میں ہیں, آپ کس کو لیں گے؟ یا آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ دونوں پچاس پچاس پاؤنڈ کے کیک ہیں, جو چاہے آپ لے لیں, آپ کون سا لیں گے؟ آئسنگ والا ہم لیں گے. تو ایک شخص جو ہے وہ صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے, واجبات کا اہتمام کرتا ہے, حرام سے بچتا ہے, مکروہات تحریمیہ ہے, وہ دینی اعتبار سے جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ سمپل کیک کی طرح پیش ہوگا. اور اس کے ساتھ سنن اور مستحبات وغیرہ بھی اس کی زندگی میں ہوں گے تو وہ ڈیکوریٹڈ کیک کی طرح اللہ کے سامنے پیش ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس کو سمپل جنت ملے گی, اس کو جو ہے اونچی جنت ملے گی. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ پھر یہ سمجھ لیجئے کہ جو فرائض کا اہتمام نہیں کرتا, نماز پڑھی نہیں پڑھی, نظر سے اپنی حفاظت کی نہیں کی, زبان کی حفاظت کی نہیں کی, فرائض واجبات حرام مکروہات تحریمیہ کا اہتمام نہیں کرتا, تو کیک تو راستے سے نکل گئی, کیک نکل گئی. اب رہ گیا گیا آئسنگ اور چیری. تو آپ کیک کی دکان میں کیک خریدنے کے لیے جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ بھائی ایک چوائس تو یہ ہے کہ یہ کیک لے لو, دوسری چوائس یہ ہے کہ یہ کیک آئسنگ ڈیکوریشن کے ساتھ لے لو, اور تیسری چوائس یہ ہے کہ یہ صرف کیک نہیں ہے, آئسنگ اور یہ لے جاؤ. اور آپ کے یہاں کوئی دعوت ہو رہی ہے, مہمان آ رہے ہیں, تو آپ کو مفت میں بھی دے گا تو آپ نہیں لیں گے, اس لیے کہ اصل تو کیک ہے. تو ایک شخص اگر سنتوں کا اور مستحبات کا اہتمام کرتا ہے لیکن اس کی زندگی میں فرائض اور واجبات نہیں ہے, حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنا نہیں ہے, پھر وہ اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آئسنگ اور چیری, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. قیامت کے دن سوال ہوگا اگر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے. بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جن حضرات کی زندگیوں میں کچھ سنتیں ہیں اور کچھ مستحبات ہیں, کچھ نوافل ہیں, تو میری اس تقریر کو سن کر کے وہ یہ کہیں کہ جب کیک کے بغیر ان چیزوں کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو چھوڑ دو. نہیں نہیں, آپ کرتے رہو لیکن اہمیت فرائض اور واجبات کو بھی دو. اور ابھی اگر فرائض اور واجبات پر نہیں آتے تو دل میں گلٹی فیلنگ پیدا کرو کہ میں غلط کر رہا ہوں, اصل کیک تو میری زندگی میں ہے نہیں. کوشش کرو, تزکیہ کی کوشش کرو اور آؤ اس پر. لیکن یہ جو ڈیکوریشن اور آئسنگ اور چیری ہے اسے رہنے دو زندگی میں. سمجھ میں آ گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں آئسنگ ہوگی, جس گھر میں چیری ہوگی, تو گھر والی کو کبھی نہ کبھی ایسا خیال آئے گا کہ یار بہت دنوں سے آئسنگ پڑی ہوئی ہے, بہت دنوں سے یہ چیری پڑی ہوئی ہے, یہ بگڑ جائے اس سے پہلے پہلے کیک بنا کر اسے استعمال کر لوں. تو یہ آئسنگ اور یہ چیری کسی نہ کسی دن زندگی میں کیک کو لے آئے گا. بھائی بات سمجھ میں اچھی طرح ذہن میں آ گئی اس مثال سے کہ سب سے اہم تو کیک ہی ہے, اور بغیر کیک کے یہ آئسنگ کام نہیں آئے گی, یہ چیری کام نہیں آئے گی. لیکن اسے چھوڑیے مت. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر آئسنگ اور چیری ہے تو ایک چیز ہے اس کے ساتھ دوسری چیز لاؤ. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ایک چیز نہیں ہے تو ایک ہے اسے بھی چھوڑ دو. نہ, یہ کوشش کرنی ہے. اور ہمارے ان بزرگوں کے واقعات دیکھو. اور اس سے ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جن اکابر سے ہمارا تعلق ہے, ہماری علمی سند میں, ہماری روحانی سند میں جن بزرگوں کا نام آتا ہے, جن بزرگوں کی محنتوں سے بر صغیر ہند و پاک میں دین محفوظ ہوا اور محفوظ ہو کر کے ہم تک پہنچا, ان کا مقام کتنا اونچا تھا کہ وہ اس قدر دین کی پابندی کرتے تھے, اس قدر دین کی پابندی. ان کی عظمت دل میں پیدا ہوگی, ان کی عظمت دل میں پیدا ہوگی کہ یہ کتنے اللہ والے تھے کہ جو ادنا سنت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. پہلے بھی میں نے آپ حضرات کو یہ کہا کہ غالباً غرقد کا درخت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بہت کثرت سے ہوتا ہے, غرقد, اور وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے, اس پر کوئی پھل پھول نہیں لگتے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی کو تین چیزوں سے بہت لگاؤ تھا, تین دنیاوی چیزیں بہت. ایک خوشبو, خوشبو کا بہت ذوق تھا, خوشبو کا. یہ میں نے حضرت مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان میں سنا تھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تین چیزوں کا بہت شوق تھا. یہ ان کے شاگرد تھے مولانا انظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک خوشبو کا, اور دوسرا جو ہے پرندوں کا بہت شوق تھا, قسم قسم کے پرندے. تو کہیں جاتے تھے لے آتے تھے, خرید کر لے آتے تھے الگ الگ خوشبوئیں, فضول خرچی نہیں ہماری طرح. اور تیسرا جو ہے یہ پلانٹس اور درختوں کا بہت ان کو ذوق تھا, الگ الگ قسم کے ہوتا ہے. مجھے بھی اس کا بہت ذوق ہے, مجھے بھی تینوں کا بہت ذوق ہے. تو حضرت جو ہے انہوں نے جو اپنا گارڈن تھا وہاں پر یہ غرقد کا درخت بھی کسی طرح پتہ نہیں مدینہ منورہ سے لا کر یا کسی اور ملک میں ملتا ہے, لا کر کے پلانٹ کیا اس کو غرقد کے درخت کو. تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ اتنا خوبصورت باغ ہے, اس کے اندر یہ کچھ بے جوڑ سا درخت, نہ کوئی خوبصورت, نہ اس کے پتے میں کچھ رونق, نہ اس میں پھل پھول. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی سب سے زیادہ رونق والا تو یہی درخت ہے, اس کو لگایا ہی اس لیے ہے, اور یہ سب سے زیادہ رونق والا اس لیے ہے کہ اس کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے, یہ مدینہ منورہ کا درخت ہے, اس لیے اس کو لگایا ہے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرمائے. اور دیکھو محبت, محبت آ جاتی ہے تو خود بخود سنتیں آئے گی, لیکن محبت لانے کے لیے جن کاموں کو کرنا ہے ان کاموں میں سے ایک کام ہے سنتوں کو بتکلف اپنی زندگیوں میں لانا. مثال کے طور پر امامہ پہننے کا شوق نہیں ہے لیکن پھر بھی پہنتا ہے آدمی, تو تھوڑے وقت کے بعد جب دیکھے گا کہ سر سے لے کر پیر تک میں نبوی سنت میں ہوں تو اپنی ذات تو سب کو اچھی لگتی ہے نا, نبوی سنت میں ہوں. تو جب بھی اپنے آپ کو دیکھے گا تو اس شکل میں دیکھے گا, تو اس شکل سے اسے محبت ہو جائے گی, اور پھر دھیرے دھیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں زندگی میں لائے گا اس سے محبت ہو جائے گی, اور پھر مزید کا پھر حلمی مزید کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اور بھی سنت اور بھی سنت اور بھی سنت اور بھی سنت. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ایک قصہ اور یاد آ گیا, وہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول ہیں, اور شیخ اول تو تبرکن ہی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بالکل نادانی تھی جب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, لیکن بہرحال یہ سعادت ضرور نصیب ہوئی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئی اور اس کی برکات بھی ضرور ہوں گی. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو معذور ہو گئے تھے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں, اور دوسروں کے سہارے سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو سکتے تھے. تو باقاعدہ دو خادم ہوتے تھے, تو ادھر کا خادم جو ہے وہ یہاں گھٹنوں کے نیچے ایک ہاتھ اور یہ بغل کے نیچے ایک ہاتھ اس طرف کا, تو ایسے دو خادم اس طرح بٹھا دیتے تھے, دو خادم اس طرح ویل چیئر پر بٹھا دیتے تھے. اور جو حضرات حرمین شریفین گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز میں ذرا کوئی لیٹ ہو جاوے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی 20 منٹ 25 منٹ آدھ گھنٹہ پہلے جا رہا ہے مسجد نبوی کی طرف اور اسے پیشاب کی حاجت ہو گئی تو کیا ہوگا اسے کہ ارے یار میں واپس جاؤں گا اتنی دیر میں پتہ نہیں مسجد کتنی بھر جائے گی, یہ فکر ہوتی ہے. لیکن سنتوں کا کتنا اہتمام, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ تعالی کو ایک نیا کرتا پہنا دیا, اوپر کا جبہ یہ کرتا, اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ بالکل ایسی گردن نیچی رہتی تھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. جب دارالعلوم بری تشریف لائے تھے تو دونوں مرتبہ وہاں قیام کی مجھے سعادت نصیب ہوئی, دوسری مرتبہ تو میں وہاں طالب علم تھا, لیکن پہلی مرتبہ تو میں اسکول سے باقاعدہ 2 ہفتے کی چھٹی لے کر کے گیا تھا, اور جتنی مدت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ رہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں وہاں رہا, تو اسٹیج پر بھی حضرت کو لایا جاتا تھا تو ادھر ادھر یہ دیکھتے رہے, ایسا نہیں بالکل ایسے آنکھ بند کر کے مراقب رہتے تھے حضرت. اور حضرت جب تشریف لے آتے تھے مجمع میں اور اسٹیج کے اوپر ہوتے تھے, چاروں طرف ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کئی 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, روزانہ بہت لوگ آتے تھے, بہت بڑا خیمہ بنایا گیا تھا, تو نور اتنا ہوتا تھا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کے اوپر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اذا رو ذکر اللہ, حدیث میں جو بتایا گیا کہ اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان پر نظر پڑتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرماتے تھے, تشریف لاتے تھے, خاموشی سے بیٹھتے تھے, اور کتاب میں سے تعلیم ہوتی تھی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہی کی کتابوں میں سے کسی کتاب کو پڑھ کر سنایا جاتا تھا, تو جب پڑھ کر کے کتاب کو سنایا جاتا تھا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اثر ایسا ہوتا تھا لوگوں کے قلوب پر اس کا, آپ کسی کو دیکھیں تو آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں اس کے, اچانک جو ہے وہ کوئی زور سے اللہ بولتا تھا, کسی کی چیخ نکل جاتی تھی, حالانکہ جو کتابیں پڑھی جاتی تھی وہ فضائل درود شریف ہے, یہ فضائل اعمال کی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جو ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں, لیکن یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا اثر ہوتا تھا. اور اگر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کسی وقت کوئی ایک آدھ دو جملے بول دیتے تھے, میرے پیارو کر کے حضرت بولتے تھے, تو اس وقت تو پورے مجمع میں سے اکثر لوگوں پر گریہ تاری ہو جاتا تھا, رونے لگ جاتے تھے, حالانکہ بڑھاپا تھا اس لیے آواز اتنی کلیئر نہیں ہوتی تھی, لیکن پھر بھی گریہ تاری ہو جاتا تھا, لوگ روتے تھے, دل پر ایک اثر پڑتا تھا. یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا تو نیچے تو جا رہے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک خادم سے کہا کہ واپس لے چلو واپس لے چلو واپس لے چلو. تو خادم کو یہ ہوا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ واپس اس لیے جانا چاہ رہے ہیں کہ استنجا کا تقاضا ہو گیا ہوگا, واپس لے چلو. تو جلدی جلدی چونکہ جمعہ کی نماز میں ہجوم بہت ہو جاتا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اندر مناسب جگہ نہ ملے, تو جلدی جلدی لے گئے. اور وہاں پہنچ کر کے ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ استنجے کا تقاضا ہو گیا, کوئی ایسی کوئی اہم بات, تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا کرتا اتارو, کرتا اتارو اور پرانا لے آؤ, نئے کو اتار دو پرانا لے آؤ, یعنی جو میرے پرانے کرتے ہیں ان کرتوں میں سے کوئی کرتا لے آؤ, اس کو نکال لو. برہ کرتا پہنا گیا حضرت کو, پرانا دھویا ہوا, پرانا پہنا گیا جو نیا تھا بالکل وہ نکال دیا حضرت نے. جب پوچھا گیا کہ حضرت کیا بات ہے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لباس میں سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی پہنتے تھے تو آدھی پنڈلی تک پہنتے تھے. یہ سنت ہے, ضروری نہیں ہے. یعنی لنگی جو ہے یہاں تک, ازار ہے تو یہاں تک, اگر کرتا ہے تو یہاں تک, یہ ٹخنے اینکل سے اوپر اگر کوئی چیز ہے بلو اینکل یہ تو گناہ کا کام ہے, لیکن اینکل کے اوپر اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں تک کا ہونا یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی ایسا پہن سکے تو اس کو بہت اجر و ثواب ملے گا. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنی لنگی بھی یہیں تک پہنتے تھے, ازار بھی یہیں تک پہنتے تھے, اور یہ کرتا سلواتے تھے وہ بھی یہیں تک کا سلواتے تھے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی وہ ویل چیئر میں جاتے ہوئے پاؤں ایسا ہوگا ذرا آگے سے, تو ایسے نظر پڑ گئی کہ یہ کرتا جو ہے وہ نصف ساک سے پنڈلی سے ذرا آگے ہے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ برداشت نہیں کیا کہ یہ خلاف سنت جبہ یا کرتا میں ایک گھنٹے تک بھی پہنوں. فوراً کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ اور وہ سنت طریقے کے مطابق جو میرا کرتا ہے وہ مجھے پہناؤ. بھائی بات کچھ سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو بڑے ہوئے بڑے, یہ ایسے ہی بڑے نہیں ہوئے, عشق نبوی کی وجہ سے, اتباع سنت کی وجہ سے. تو میرے بھائیو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اتباع سنت پر آئے, خاص طور پہ جو سالکین ہیں, جو تزکیہ کی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں, اور جتنے بھی ہمارے سلاسل ہیں, چشتی سلسلے کو لے لو, نقشبندی سلسلے کو لے لو, سہروردی سلسلے کو لے لو, قادری سلسلے کو لے لو, تمام سلاسل کے مشائخ سنتوں کی بہت تاکید کرتے ہیں, بہت تاکید کرتے ہیں. اور تاکید کا معنی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو فقہی اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے مستحب اور سنت ہے, اس کی جب اتنی زیادہ تاکید ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم اتنا کہہ رہے ہیں, تو وہ واجب اور فرائض کا دخل دخل, اور واجب اور فرائض کی تاکید کیوں کرے؟ وہ تو پہلے ہی سے مؤکد ہے, اس کی تو شریعت نے پہلے ہی سے ضروری قرار دیا ہے. وہ سنن اور مستحبہ کی تاکید اس لیے کرتے ہیں کہ سنن اور مستحبہ چونکہ ضروری نہیں ہے تو لوگ کہیں اس میں تساہل نہ اختیار کر لیں. اس لیے بھائی یہ جو اب بزرگوں کے واقعات ہیں ان کو ذرا غور سے سنیں. تو بھائی کرو گے کہ نہیں؟ اصل زندگیوں میں سنت لاؤ, کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, ہر چیز میں سنت سنت سنت. اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی,
مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں نکالنا سنت ہے.
بلند آواز.
مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں نکالنا سنت ہے اور داہنے پاؤں میں پہلے جوتا پہننا سنت ہے. حضرت گنگوہی قدس سرہ کے معمولات میں سینکڑوں جگہ لکھا ہے, اور میرا خود بھی مشاہدہ ہے کہ حضرت قدس سرہ جب مسجد سے نکلتے تو پہلے بایاں پاؤں نکال کر جوتے یا کھڑاؤ پر رکھتے, پھر دایاں پاؤں نکال کر پہلے اس میں جوتا یا کھڑاؤ پہنتے, پھر بائیں پاؤں میں جو پہلے سے جوتے پر رکھا ہوتا پہنتے.
یہ کھڑاؤ جو ہے ایک خاص قسم کی چپل ہوتی تھی, اس کو کھڑاؤ کہتے تھے. نیچے نیچے جو ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہوتا تھا, نیچے کا حصہ جس کے اوپر پاؤں ہے, اور اوپر جو ہے وہ ایک ہی ایسے یہ لیدر کا ہوتا تھا, اس کو کھڑاؤ کہتے ہیں. جی,
ایک شخص آئے, قصہ تو لمبا ہے. حضرت قدس سرہ اس وقت استنجے کے لیے گئے ہوئے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ کے آنے پر کہا جناب آداب. حضرت رحمت اللہ علیہ نے غصے میں فرمایا یہ کون بے ادب ہے جس کو شریعت
جناب آداب. دیکھو یہ سنت طریقہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جناب آداب یہ سنت نہیں ہے. تو حضرت ناراض ہوئی اور فرمایا کہ یہ کون بے ادب ہے کہ اسے اتنا بھی معلوم نہیں ہے. تو دیکھو سنت کے خلاف کام کرنے والے کو بے ادب کہا, یہ کون بے ادب ہے جسے اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ کسی کے پاس جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے. جی ہاں,
یہ کون بے ادب ہے جس کو شریعت کا ایک ادب بھی معلوم نہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور بولے حضرت سلامت. آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر غصے کا اثر ظاہر ہو گیا اور فرمایا مسلمانوں والا سلام چاہیے, یہ کون ہے حضرت سلامت والا. حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کا معمول تھا کہ وتروں کے بعد بیٹھ کر دو رکعت پڑھتے تھے. کسی شاگرد نے عرض کیا حضرت بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب تو آدھا ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی یہ تو مجھے بھی معلوم ہے مگر بیٹھ کر پڑھنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حیات شیخ الہند میں لکھا ہے کہ کوئی قول و فعل خلاف شریعت ہونا تو درکنار. مدت و خدمت میں رہنے والے خادم بھی یہ نہیں بتلا سکتے کہ کوئی ادنا سا فعل بھی آپ رحمت اللہ علیہ سے خلاف سنت سرزد ہوا.
دن ہوئے ہیں کہ جو لوگ مدتوں رہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مدتوں کسی بھی عمل میں, یعنی مدتوں تو دیکھا ہوگا نا رات دن کام کر رہے, کہ کسی بھی عمل میں خلاف سنت عمل کرتے ہوئے کسی خادم نے آپ کو نہیں دیکھا. کیسے لوگ تھے یہ, اللہ تعالی ہمیں ان جیسا بنا دے.
دن ہو یا رات, صحت ہو یا مرض, سفر ہو یا حضر, خلوت ہو یا جلوت, ہر حالت میں حضرت رحمت اللہ علیہ کو اتباع سنت کا خیال تھا. خود بھی عمل کرتے اور اپنے متبعین متوسلین کو بھی قولاً اور عملاً اسی کی ترغیب دیتے, اور رفتہ رفتہ عمل بسننا حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک امر طبعی ہو گیا تھا.
یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ جس شخص کی زندگی میں سنتوں کا اس قدر اہتمام ہو کہ وہ کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, پہننا اوڑھنا, ہر کام سنت طریقے کے مطابق کرتا ہو, وہ یہ گوارا کیسے کرے گا کہ اس کی نماز اور اس کی عبادات سنت کے خلاف ہو. تو ایک جماعت جو ہے وہ اپنا پورا زور اس بات پر خرچ کرتی ہے کہ یہ حضرات جس طریقے کی نماز پڑھتے ہیں وہ نماز سنت کے خلاف ہے. ایک جماعت یہ کہتی ہے. تو جو لوگ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں سنتوں کا اتنا اہتمام کرتے ہوں وہ نماز جیسی محتم بشان عبادت سنت کے خلاف کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھا دو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر یہ کہ جاہل لوگ نہیں تھے, بڑے بڑے علماء, ان کی حدیث پر نظر تھی, اس لیے ان کی نماز عین سنت کے مطابق ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث کے خلاف وہ نماز پڑھیں, ایک بات تو یہ. اور دوسری طرف ایک جماعت وہ ہے جو ان پر ان کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے. تو جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو زندگی میں لانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ دونوں جماعتوں کی ان لوگوں ان حضرات کے عمل کو دیکھ کر تردید ہو جاتی ہے کہ نہیں, جب ان کی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں سنت کا اہتمام ہے تو ان کی نماز اور ان کے روزے اور ان کی زکوٰۃ اور ان کا حج اور شریعت مطہرہ کے دوسرے جتنے قوانین ہیں اس میں ضرور یہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوں گے, اور جب عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, حسن اخلاق میں اور روز مرہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں سنتوں کا اس قدر اہتمام ہے تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ان کے قلوب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو. اس لیے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اشارہ کافی ہے. چلیے.
اور رفتہ رفتہ عمل بسننا حضرت رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک امر طبعی ہو گیا تھا جس میں کسی تکلف و تحریک کی ضرورت ہی نہ تھی. نہایت سہولت اور متانت سے سنن و مستحبات کو ملحوظ رکھتے تھے, مگر یہ نہیں کہ ہر وقت ہر ہر فعل پر حاضرین کے جتلانے یا ان سے داد لینے کے لیے حدیث پڑھ کر سنائیں یا عمل کریں. نیا پھل کسی نے پیش کیا تو خوشبو سونگھی, آنکھوں سے لگایا, پھر کسی بچے کو پکارا اور اس کو دے دیا. اور کبھی کبھی یہ دیکھنے کے حیلے سے کہ بارش ختم ہو گئی یا نہیں، دو چار قطرے سر اور جسم پر لے کر حدیث عہد بربی کا لطف اٹھا لیا۔ ایک روز احکر،
دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب پھل آتا تھا، پھل سب سے پہلا پھل، تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا پھل آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو سب سے چھوٹا تھا اس کو بلا کر کے وہ پھل دے دیا۔ تو کہتے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی جب سیزن کا کوئی نیا پھل آتا تھا تو کہتے کہ اسے سونگتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت آئی ہوئی ہے، اور پھر کسی چھوٹے بچے کو بلا کر کے دے دیتے تھے۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب بارش برستی تھی تو بارش کے قطرے اپنے جسم پر گرنے دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ یہ پانی جو ہے وہ اللہ کے یہاں سے اتر رہا ہے، تو یہ پانی تازہ تازہ اللہ کے یہاں سے آ رہا ہے، یہ جو پانی ہے وہ زمین والا پانی جو ہے یہ بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے، لیکن یہ پرانا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے ابھی ابھی فریش ہے، تو ذرا بدن پر گرنے دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی جب بارش کا موسم ہوتا تھا اور کبھی بارش برس رہی ہوتی تھی تو یوں کر کے پانی لے کر کے اپنے اوپر ذرا چھانٹ دیتے تھے، اس کو پتہ بھی لوگوں کو نہیں چلتا تھا، جو حدیث سے واقف نہ انہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ سنت ہو۔ تو دیکھو سنتوں پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے اعلان بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ اسے چھپا بھی رہے ہیں اپنے عمل کو۔
ایک روز احکر یعنی مولانا میاں اسکر حسین صاحب کی عیادت کو تشریف لائے اور صرف مصافحہ کر کے واپس ہونے لگے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو بھی آج ہی حدیث پر عمل کرنا تھا، تبسم فرما کر فوراً پڑھ دیا العیادت فواق ناقتن۔ اسی میں لکھا ہے کہ مالٹا کی حراست کے زمانے میں،
منشا یہ ہے کہ عیادت جو ہے، عیادت جب کسی کے عیادت کے لیے جاتے ہیں کسی کی خبر لینے کے لیے، تو سنت اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم یہ دی ہے کہ اتنی دیر بیٹھے کہ جس کے پاس جا رہے ہیں اسے تکلیف نہ پہنچے، وہ تو پہلے ہی سے بیمار ہے اور اب آپ جا رہے ہیں، یہ ادب المعاشرت کے خلاف ہے۔ تو العیادت فواق ناقتن، یہ اونٹ کو جب، اونٹ یا بھینس کا دودھ جب دوہتے ہیں نکالتے ہیں، تو جو لوگ دودھ نکالتے ہیں تو دودھ نکالنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جب دودھ نکالتے ہیں تو تھن میں جو دودھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جب ختم ہو جاتا ہے تو اصل جو دودھ کا مرکز ہے وہاں سے پھر دودھ کو تھنوں میں آنے میں دو چار منٹ لگتی ہے، تو یہ دودھ نکالتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ دودھ اندر بھر جائے پھر دودھ نکالتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دودھ نکال لینے سے لے کر دوبارہ دودھ بھر جاتا ہے، یہ جو دو چار منٹ بیچ میں ہوتی ہے اسے فواق ناقتن کہتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کی عیادت کرنے کے لیے جائیں تو اتنی دیر تک عیادت کرے جتنی دیر میں وہ تھن میں دودھ بھر جاتا ہے، اس لیے کہ عیادت کرنے کے لیے ہمارے یہاں تو اب دستور ایسا ہو گیا ہے نا کہ عیادت کرنے کے لیے وہ جاتا ہے جس کا تعلق ہو، حالانکہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرے، تو بہت سے ایسے لوگ آئیں گے جن کا تعلق ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، اور چلا جائے آدمی۔ لیکن جس کو ایسا ہو کہ میرے بیٹھنے سے ان کو اور سکون ملے گا تو اسے بیٹھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت مولانا میاں جی سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تشریف لائے، اور حضرت تشریف لائے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مصافحہ کر کے چلے گئے، یعنی العیادت فواق ناقتن پر عمل کیا کہ عیادت تو بس تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، کہ اس حدیث پر بھی عمل کر لیں۔ تو حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو چاہتے تھے کہ حضرت شیخ الہند بیٹھے کچھ دیر کے لیے، اس لیے کہ بڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا اس حدیث پر عمل کرنے کا شوق آپ کو آج ہی ہوا کہ واپس فوراً جا رہے ہیں؟ لیکن تشریف لے گئے۔ دیکھو کس قدر عمل ہے سنتوں کے اوپر، اور کتنی مثالیں، بس چلو۔
اب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی سنت پر عمل کی یہ کئی مثالیں پیش کی, اور آئندہ ہفتے کی نشست میں اور مزید مثالیں آئے گی. یہ میں سمجھا اسی لیے رہا ہوں کہ تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ دیکھو ہمارے اکابر, ہمارے بزرگان دینی, یہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ, یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں, سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے یہ طالب علم, اور یہ سب سے پہلے فاضل دارالعلوم دیوبند کے, اور یہ اللہ نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ایسے لوگوں کے یہ استاد بنے. ان کی تعلیم میں تربیت میں برکت تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے انصاف نہیں کیا کہ ان کو شیخ الہند کہا. وہ شیخ الہند نہیں, وہ تو شیخ العالم تھے, وہ تو پوری دنیا کے شیخ تھے, بہت اونچی شخصیت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اور اب علمی کارنامہ بھی, روحانی کارنامہ بھی, اور سیاسی اعتبار سے بھی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. جو انڈیا کو فریڈم ملا تو اس فریڈم کے لیے حضرت کی بہت سٹرگل رہی, اور اس کے لیے بہت محنت رہی, اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سٹرگل کے نتیجے میں جو ہے وہ انڈیا کو فریڈم ملا. بہت بہت محنت کی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہمارے جتنے اکابر تھے سب نے, تو بہت بڑے شخص تھے, بہت اونچے شخص تھے. تو سنتوں کا دیکھو کس قدر اتباع ہے. ہمارا تعلق ایسے بزرگوں سے ہے, ایسے اکابر سے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ شانہ نے ایسی وابستگی عطا کی ہو ایسے بزرگوں سے, پھر ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اتنے اونچے اونچے لوگوں کی نسبت ہمیں اللہ تعالیٰ شانہ نے عطا فرمائی ہے, اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, وجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.